الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدری چینل کے ناظرین پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام اس پروگرام میں ہم باقاعدہ ایک سورۃ مبارکہ اور اس کا تعارف پس منظر یہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور الحمدللہ یہ سلسلہ چلتے ہوئے 29ویں پارے تک پہنچا ہے اور آج 29ویں پارے کی سورۃ الدہر جس کا ہم کچھ تعارف اور پس منظر یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے اول تاخیر ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں شامل رہیں سورۃ الدہر کی ٹوٹل آیات یہ 31 ہیں 31 اور دو رکوع ہیں اور اس سورہ مبارکہ کی ترتیب کے اعتبار سے جو ترتیب نزول ہے وہ 98 نمبر ہے اور ترتیب تلاوت یہ 76 نمبر ہے قرآن مجید کی ایک ترتیب ترتیب مصحف جس صورت میں قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ایک ترتیب ترتیب نزول ترتیب نزول حسب حال اللہ پاک نے جو آیات مبارکہ جن کو نازل فرمایا وہ ترتیب نزول لیکن یہ ترتیب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو باقاعدہ بتاتے تھے کہ یہ فلاں صورت کا حصہ ہے یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے اور یہ فلاں صورت فلاں جگہ پر تو یہ ترتیب مصحف کہلاتی ہے تو اس اعتبار سے اس کا نمبر وہ 76 ہے جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ دہر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سورۃ الدہر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ مکی سورت ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین اس حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ سورت کی بعض آیتیں مکہ مکرمہ میں اور بعض آیات وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی دہر یہ کہتے ہیں کہ ایک لمبے زمانے کو عرصے کو یہ عربی زبان میں دہر کہتے ہیں سورہ دہر کا ایک نام سورہ انسان بھی ہے چونکہ اس کی پہلی آیت میں ہی اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو کچھ بیان فرمایا ہے تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں لیکن ظاہر اس کا جو معروف اور مشہور نام وہ سورہ دہر ہی ہے اس سورت مبارکہ میں اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے حوالے سے ابتدا میں ہی بیان فرمایا اور انسان کی جو عمومی قسمیں ہیں ایک شکر گزار انسان اور ناشکر تو ان دونوں قسموں کو بھی اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا ہے نیک لوگوں کے اوصاف بیان کیے گئے اور جن کی بدولت وہ جنت کے حقدار بنتے ہیں ان اوصاف کو بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بھی بیان فرمایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کفار نے طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کا حکم ارشاد فرمایا قرآن پاک میں دیگر اور مقامات پر بھی اس طرح کے ارشادات موجود ہیں تو بڑھتے ہیں ناظرین کرام اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کے اوپر باقاعدہ آیت مبارکہ اس کا ترجمہ اور پھر اس کا کچھ خلاصہ تفسیر بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے پہلی آیت مبارکہ ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا انسان پر آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی اب یہاں پہ مراد اس سے مختلف لیا گیا کہ اس انسان سے کیا مراد. بعض مفسرین کے نزدیک اس انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جب آپ کا مبارک جسم، یعنی اس جسم تھا لیکن اس میں روح نہیں پھونکی گئی، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ کوئی انسان جو ہے وہ اس وقت قابل ذکر نہیں، یعنی کوئی چیز ہی وجود میں نہیں تھی، تو اس لیے اسے یوں بیان فرمایا. اور یہ بھی کہا کہ آپ کا وہ جسم مبارک مکہ اور طائف کے درمیان تھا جبکہ اس وقت ابھی روح نہیں پھونکی گئی. یہ ایک قول ہے. تو اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں جو انسان فرمایا اس سے مراد آدم علیہ السلام، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم پر 40 سال کا عرصہ، روح پھونکنے سے پہلے جو 40 سال کا عرصہ وہ گزرا ہے کہ جس میں وہ جب روح ہی نہیں پھونکی ہوئی تو وہ ایک مٹی کا گویا کہ خمیر تھے، تو ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، نہ کوئی اور انسان تھا کہ وہ کوئی ان کے بارے میں سوچے یا کوئی بات کرے، تو کچھ تھا ہی نہیں. تو اس سے مراد آدم علیہ السلام کا مبارک وہ جسم ہے کہ جب روح نہیں پھونکی گئی تو وہ قابل ذکر نہیں، یعنی اس وقت کوئی ان کو ذکر کرنے والا جبکہ کوئی اور موجود ہی نہیں ہے. اور یہ بھی مراد لیا گیا کہ اس سے مراد وہ نہیں بلکہ تمام ہی انسان. کہ اور اس پھر آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس پر ایک زمانہ وہ گزرتا ہے کہ جب وہ قابل ذکر ہی نہیں، کوئی خاتون امید سے ہو، اور پھر اس کے بعد جو ایک انسان کی تخلیق کے مراحل جسے قرآن اور حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اتنے دن تک وہ نطفہ ہے، پھر جمع ہوا خون ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اس وقت تک تو اس کی نو کے بارے میں، اس کی جنس کے بارے میں، اس کے مرد ہونے، لڑکا ہونے یا لڑکی ہونے کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، تو وہ قابل ذکر ہی نہیں. تو اس سے مراد پھر وہ انسان، یعنی یوں لیں کہ تمام ہی انسان اس سے مراد ہیں جب وہ یہ زمانہ اپنی ماں کے شکم میں اور پیٹ میں گزارتا ہے تو وہ کوئی قابل ذکر نہیں ہے. علماء کرام نے اس آیت کے تحت ایک بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے کہ انسان پر تو یہ زمانہ آیا کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے اور نہ کسی کو بھی پتہ ہے، جبکہ اس سے یہ نقطہ بھی بیان کیا گیا کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ وہ ابھی کسی کو ذکر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ دنیا میں تشریف تو سب نبیوں کے بعد میں لائے ہیں مگر آپ کا ذکر پہلے سے ہے. آدم علیہ السلام تو انہوں نے بھی وسیلے سے جب دعا مانگی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا وسیلہ دیا کہ جس کو عرش پر نام اللہ کے نام کے ساتھ نام جڑا ہوا اور لکھا ہوا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات وہ ہیں کہ جن کا ذکر پہلے سے ہی ہے. انبیاء کی روحوں سے اللہ پاک نے خطاب فرمایا، کلام فرمایا اور ان سے میثاق لیا، تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے تو یہ عرش کے پایوں پر حضور علیہ السلام کا ذکر پاتے ہیں. تو جن کے بارے میں یہ آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم تجھے بھی پیدا نہ فرماتا. آگے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا. اب یا شکر گزار رہے یا نہ شکری کرنے والا ہے، یعنی اللہ پاک فرما رہا کہ ہم نے ان کے لیے سارے راستے واضح کر دیے، کائنات میں پوری نشانیوں کو واضح کر دیا کہ وہ کائنات کے اندر غور و فکر کر کے بھی وہ اللہ کی معرفت اور رب تک پہنچ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے. اب تو اگر وہ اللہ کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، رب تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ کے پیارے نبیوں کی اطاعت کرتا ہے، تو اس نے ظاہر شکر گزاری والا راستہ چن لیا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس نے ناشکری والا راستہ چنا. تو یہ اس کے اختیار میں دے دیا جبکہ نشانیاں واضح اس کے اوپر وہ فرما دی گئی ہیں. آگے فرمایا یوفون بالنذری ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی. اب یہاں پہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، جو کام ان پر فرض ہیں، واجب ہیں، وہ سب ان کو بجا لاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کوئی منت مان کے اپنے اوپر لازم کر لیتے تو وہ ان کو بھی پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر، وہ اپنی منتوں کو پورے کرنے والے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے. یہاں اس قیامت کے دن کی شدت کو بیان کیا گیا کہ وہ قیامت کے دن کے جب آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پر کوئی عمارت باقی نہ رہے گی، تو اس سے وہ ڈرتے ہیں. तो यहाँ पे अपनी नज़र अपनी मन्नत को पूरी करते हैं। अब मन्नत की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक है बंदा वैसे ही बग़ैर किसी शर्त के और बग़ैर किसी पर मुअल्लक और मौकूफ़ किए खुद ही मन्नत, अल्लाह के लिए मुझ पर इतने रोज़े हैं, मुझ पर इतना सदका करना है, तो ये बग़ैर किसी उसके ये लाजिम हो जाती मन्नत, जिसका ज़बान से बाकायदा तलफ़ुज़ करता आदमी और बोलता है और उसके कलिमात ऐसे हैं कि जो मन्नत वाले हैं और इतनी आवाज़ से बोलें कि कम अज़ कम अपने कान सुन लें। अच्छा, एक तो ये हुआ, एक ये होता है कि किसी चीज़ पर मौकूफ़ करके मन्नत मानना। अगर मरीज़ अच्छा हो गया तो मैं ये करूँगा, अगर फुलां आ गया खैर ऑफियत से तो मैं ये सदका करूँगा। तो ये सब मन्नतें के जो आपने मशरूत कर दी। अब अगर वो काम आपका हो गया तो ये आप पर मन्नत पूरी करना लाजिम है, और अगर काम अभी नहीं हुआ तो ज़ाहिर अभी मन्नत पूरी भी नहीं करना वाजिब होगा क्योंकि अभी काम ही आपका नहीं हुआ। तो बहरहाल मन्नत किसी शर्त के साथ हो या मुतलकन हो, बग़ैर किसी शर्त के इसको पूरा करना जबकि वो नज़र शरी बन जाए तो ये मन्नत फिर वाजिब हो जाती है। और जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो जहाँ फ़राइज़ो वाजिबात पर अमल करते हैं वहाँ अल्लाह से डरते हुए वो उन मन्नतों को भी पूरा करते हैं। और कई लोग आपसे नाज़रीन किराम मन्नतें मानते रहते हैं मानते रहते हैं मानते रहते हैं, लेकिन जब पूरा करने का टाइम वो या तो भूल जाते हैं या पूरा करते ही नहीं। तो ऐसों को ज़रूर इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमें उलमाए दीन से उस मन्नत के बारे में ज़रूर रहनुमाई ले लेनी चाहिए कि वो मन्नत शरई तौर पर मन्नत है या वो मन्नत नहीं है। आगे मज़ीद कुछ नाज़रीन इकराम बढ़ते हैं, बहुत प्यारी आयतें, और अल्लाह पाक फरमाता है وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا। फरमाया, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। और ये आयत मुबारका इसार के तौर पर भी बयान की गई, यानी उनको खुद भी ज़रूरत है खाने की मगर वो उनको खिलाते हैं, यतीम को, कैदी को, मिस्कीन को, और फिर खाना खिलाकर कहते क्या हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्ला, हम तुम्हें ख़ास अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिलाते हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअं वला शुकूरा, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं और ना शुक्रिया ना थैंक यू चाहते हैं। यहाँ पर मिस्कीन भी बयान किया गया, यतीम भी बयान किया गया। मिस्कीन तो वो होता है कि जिसके पास कुछ ही ना हो, यहाँ तक के खाने और बदन छुपाने के लिए भी मोहताज हो, और यतीम वो नाबालिग बच्चे को कहते हैं जिसका वालिद फौत हो चुका हो। इसलिए यतीमों के भी बड़े फजाइल बयान किए गए। तो यतीम और मिस्कीन ये वाकई जो हकदार हैं उन तक पहुँचाना और उन्हें खिलाना, उन्हें पहनाना, उनकी हाजतें पूरी करना, ये बड़ी एक अहम तरीन नेकी है। और फरमाया कि नेकी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी लोगों से कोई थैंक यू नहीं चाहिए, लोगों से शुक्रिया नहीं चाहिए, ये मोहब्बत में किया है तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम किया है। कई लोग देकर वो अपने लिए ढेर सारी दुआएं करवाते हैं कि दिया है लेकिन हमारे लिए इतनी दुआएं करवा लो। मेरे भाइयों, मना नहीं है, दुआएँ करवा सकते हैं आप, बुज़ुर्गों से करवाएँ, उलमा से कराएँ, इमाम मस्जिद से करवाएँ, किसी से करवाएँ, लेकिन जब आप पैसा अल्लाह की राह में दिया है तो कई हमारे असलाफ ऐसे थे दुआ का भी नहीं कहते थे और शुक्रिया भी नहीं और दुआ भी नहीं कि कहीं हमारा ये देना और वो बदलना आपस में बन जाए। इसलिए वो कहते हैं हमने तो अल्लाह की मोहब्बत में दिया है, तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। अब वो लोग ज़रूर सोचें तो सदका भी करें और फिर लोगों पर एहसान जतलाएं। याद रखें, अगर एहसान जतलाया तो अल्लाह पाक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ए ईमान वालों, अजियत पहुंचाकर और एहसान जतलाकर अपने सदके बातिल ना करो, अपने सदके ज़ाया ना करो। तो इसलिए एहसान जिस पर हुआ है वो अपने मोहसिनीन का शुक्र अदा तो करे, मन लम यशकुर नास लम यशकुर अल्लाह, वो शुक्र अदा करता रहे, लेकिन जिस पर एहसान किया है ये उसके लिए हम कह रहे हैं। एहसान करने वाले को ये नहीं कहते कि वो एहसान जतलाता रहे और उनको तकलीफ पहुंचाता रहे, कि जब एहसान जतलाते हैं आप तो फिर तकलीफ पहुंचती। वो कहते हैं फुलां के पास, फुलां मैंने तुम्हें नौकरी लगवाया, मैंने तुम्हारी बेटी की शादी करवा दी, मैंने जहेज का इंतज़ाम करवाया, मैंने मकान तुम्हारा बनवा दिया, ये सब ये क्या है, ये फिर एहसान जतलाना है, एहसान न जतलाएं। तो जब अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के रिज़ा में खर्च करेंगे जो भी नेकी करेंगे तो फिर उसका مرتبہ ہی بہت بلند ہوتا ہے، اور اللہ پاک انہیں اجر بھی بلا حساب عطا فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو چاہے وہ مصیبت پہ صبر یا کسی اور معاملات میں صبر، اور یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ بھی اگر خوش دلی سے ہے نا تو یہ بھی تو ایک صبر ہی ہے، تو اللہ پھر اجر بھی انہیں بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے آیت نمبر 23 میں قرآن کے نزول کے حوالے سے بیان فرمایا کہ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، اے حبیب بے شک ہم نے تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اتارا۔ یہ قرآن نازل، قرآن یک بارگی نہیں آیا، اس میں بڑی اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ حسب حال جو موقع محل تھا اس کے مطابق اللہ نے حکم نازل فرمایا، اور عام طور پہ پورا کا پورا قرآن یک بارگی یوں نازل نہیں فرمایا ہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کبھی آپ کو معاذ اللہ جادوگر کاہن کچھ بھی کہتے، اور قرآن پاک کے نزول کے حوالے سے آپ بتاتے تھے تو اس پر بھی وہ آپ کو باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے آپ کو جو ایک حکم ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، قرآن تو اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب حال نازل فرمایا ہے، لیکن وہ جو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، فاصبر لحکم ربک ولا تطع منہم آثما او کفورا، تو اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو، تم اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہو، اور ان میں کسی گناہ گار یا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن مغیرہ یہ دونوں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہنے لگے کہ آپ یہ جو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، آپ مال کی وجہ سے کر رہے ہیں، مال آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو بہت مال دے دیتے، بلکہ ایک نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں بغیر مہر کے کر دیتا ہوں، ایک نے کہا مال آپ کو اتنا دے دیتا ہوں، تو آپ یہ کام چھوڑ دیں، یعنی یہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ڈٹے رہیں اپنے رب کے حکم سے، وہ کسی گناہ گار اور کسی ایسے نہ شکرے انسان کی آپ بالکل بات ہی نہ سنیں، آپ اس کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں، حالانکہ وہ آپ کو کتنا آفریں دے رہے تھے، مال کی دے رہے تھے، یہ چیزیں۔ اور یہ ناظرین اکرام، جب آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق کا پیغام پہنچاتے ہیں تو پھر آپ کو باطل ذرائع سے کئی آفریں بھی آتی ہیں، اس وقت آزمائش کا ٹائم ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آدمی آفریں حاصل کر لے اور پھر وہ حق سے ہٹ کر باطل کی طرف ہی چلا جائے، یا کم از کم یہ کہ اس باطل کو کچھ نہ کہ خاموش ہو جائے۔ حق جب ہے تو اس کے مقابل میں پھر باطل کی کوئی روح رعایت نہیں کی جائے گی۔ تو آگے پھر کفار کی ایک اور عدد کو بیان فرمایا، ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا، بے شک یہ لوگ جلدی مچانے والی سے محبت کرتے ہیں، یعنی دنیا سے، اور اپنے آگے ایک بھاری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی یہ دنیا سے تو محبت لگا بیٹھے ہیں جو ویسے ہی جلدی چلی جانی ہے، وہ چاہے مال ہو، زندگی، کچھ بھی ہو، ایک ٹائم پیریڈ ہے، چلے جائے گا، اور جو آخرت ہمیشہ کے لیے اس سے یہ گویا کہ منہ موڑ بیٹھے۔ یاد رکھے ناظرین کرام، جب دین کو چھوڑ کر دنیا حاصل کی جائے گی تو پھر ظاہر دنیا بری چیز ہے، اور دین کے ساتھ ہے اور یہ وسیلہ بن جائے اچھی چیز ہے، یعنی دین بھی ہے اور دنیا کا حصول ہے۔ ہاں دنیا کی محبت نہ اپنے اندر آنے دے، وہ اسی طرح رہے کہ میں کسی کا محتاج نہ ہو جاؤں، میں کسی کو دینے والا بنوں لینے والا نہ بنوں، مال زائد ہے تو اس کے حقوق پورے کروں اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ بھی کروں، وہ چاہے علماء پر خرچ کرنا، دین کے طلبہ پر خرچ کرنا، وہ اور نیکی کے کاموں پر خرچ کرنا، یہ ہمارے اسلاف کے انداز طریقے تھے، اور ایسے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روزے میں تھے، جب افطار کا وقت آیا تو کھانا آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ رونے لگ گئے، غزوہ احد آپ کو یاد آیا، کہ مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے لیے کفن کے لیے اتنا کپڑا نہیں تھا کہ اگر سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کو یاد کر کے روتے تھے، اور آپ وہ اعلیٰ کھانا ترک کر دیتے تھے اور کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہمیں جو کہا گیا کہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، دنیا تم پر زیادہ آ جائے گی، تو آپ اس کو یاد کر کے یہ ترک فرما دیا کرتے تھے۔ ایسے بھی اسلاف گزرے، دنیا سے ایسے لگاؤ نہ ہو کہ جو آدمی کو دین سے دور کرنے کے ذرائع بن جائے۔ آج جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ نمازوں میں اتنے ہی زیادہ دور ہو جاتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں اتنے ہی دور ہو جاتے ہیں، ہمارے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ہر ایک اپنا محاسبہ ضرور کر سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور آپ اتنی دور دور خراسان کے علاقے میں آپ جاتے اور تجارت کر کے آتے، لیکن آپ نے ایک دفعہ فرمایا اگر یہ پانچ ہستیاں نہ ہوتی تو میں تجارت نہ کرتا۔ آپ سے پوچھا کہ کون سی پانچ ہستیاں نہ ہوتی، تو آپ نے فرمایا حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت محمد بن سماق، حضرت ابن علیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ کہا کہ اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو میں تجارت تر کر دیتا۔ اچھا جی، کرتے کیا تھے؟ تجارت کے لیے اتنا لمبا سفر بھی کرتے، اور جب آتے واپسی تو اپنے اہل خانہ کے لیے جو خرچ تھا وہ نکالتے، اپنے حج کے معاملے میں جو خرچ ہوتا اسے بھی نکال لیتے، اور بقیہ جو مال بچتا تھا وہ ان پانچ ہستیوں پر ہی خرچ کر دیتے، انہی میں تقسیم کر دیتے، ان کو پیش کر دیتے تھے، خدمت میں انہیں پیش کر دیتے تھے۔ تو یہ بھی انداز ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اگر اللہ نے نوازا ہے تو ہم بھی دین کے معاملات کے اندر بھی معاون بنیں، اور ان مال میں لوگوں کا حق بھی سمجھیں، یتیموں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، محتاجوں کا، اور ہم ان پر بھی خرچ کرتے رہیں گے تو ظاہر ہے پھر یہ دنیا سے محبت نہیں کہلائے گی۔ آپ ان کی نیت بھی ساتھ شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ ایک نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور تم کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ اپنی رحمت میں جسے چاہتا ہے داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مخلوق کے لیے ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے وہ اللہ والا راستہ اختیار کرے، جو چاہے وہ دوسرا۔ یاد رکھے کہ انسان کو بالکل پتھر کی طرح بے جان اور بے ارادہ مجبور محض ایسا پیدا نہیں کیا گیا، اسے ارادہ بھی دیا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز میں خود ہی کل مختار ہے اللہ کی مشیت کے بغیر ہی، یہ بھی نہیں ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تم چاہتے ہو مگر یہ کہ جو اللہ چاہتا ہے، تو یعنی اللہ کی مشیت سے ہی ہوگا۔ تو یعنی انسان کا ارادہ وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے، انسان کا ارادہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بالکل مستقل ہے اور اللہ سے بالکل بے نیاز، یہ بھی نہ سمجھے۔ تو نہ مجبور محض ہے، نہ ایسا با اختیار کہ مستقل ہو اور وہ اللہ سے بھی بے نیاز ہو۔ آگے فرمایا جسے چاہے وہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، یعنی جنت میں داخل فرماتا ہے، جن کے لیے جہنم ہے یعنی کفار، جو سب کچھ یہ دیکھ کر بھی اللہ پر ایمان نہ لائے تو ان کے لیے پھر وہ دوزخ ہے، اور اس کے عذابات کو بیان کیا گیا۔ ناظرین اکرام، یہ سورۃ الدہر تھی جس کا کچھ خلاصہ آج پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے نور سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ پروگرام میں سورۃ المرسلات کے حوالے سے کچھ عرض کریں گے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہے۔